السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون درود پڑھ دیں محمد و آل محمد شب جمعہ یوں تو ہماری جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے شب جمعہ کی تقریر مخصوص ہے اور معین ہے اور انشاءاللہ جب تک توفیقات باقی رہیں گی آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا، لیکن بعض اوقات اسی شب جمعہ میں کوئی نسبت ایسی آ جاتی ہے کہ کم سے کم موضوع کی حد تک وہ جو شب جمعہ کا موضوع ہے اسے چینج کرتے ہوئے اس مناسبت کے ساتھ اس موضوع پر کہ جو منسوب ہے اس مناسبت کے ساتھ اس پر گفتگو کرنا مناسب ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایسا بہت مرتبہ ہوگا، اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسائل شرعیہ کہ جو ویسے ہی بہت مختصر انداز میں بیان ہو رہے ہیں اور جو واقعاً حصہ حقیقی پیغام حسین، پیغام علی و فاطمہ و اولاد علی و فاطمہ ہے علیہم السلام، یعنی شریعت کے مسائل، تو ایسا نہ ہو کہ ان کا حق ضائع ہو جائے، اور بہرحال مومنین کو بھی ایک مزاج یہ بنانا چاہیے کہ یہ جو بعض غیر ذمہ دارانہ باتیں بہت ذمہ دار قسم کے لوگ ممبر سے کہہ دیتے ہیں اور پھر انہی کی نقل اتارتی ہوئی خواتین ممبر سے کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ نہ دین کا پتہ ہے، نہ دنیا کا پتہ ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے، لیکن جب اس قسم کے جملے ذمہ دار لوگ ممبر سے ادا کریں گے تو غیر ذمہ دار لوگ بھی ادا کریں گے کہ نہیں نہیں صاحب، یہ ممبر حسینی ہے، یہاں صرف حسین کا تذکرہ ہوگا، اہل بیت کا تذکرہ ہوگا، واعظ و نصیحت اور مسائل اس ممبر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جائیے جا کے مسجد میں بیان کیجئے۔ یہ تفریق آپ کہاں سے لے کر آئیں کہ اہل بیت کے خطبات میں یہ تفریق تھی؟ وہی ممبر سلونی کے جس سے آسمان اور زمین کے راستے علی نے بیان کیے، اسی ممبر سے علی نے شریعت کے مسائل کو بیان کیا، تو اگر یہ اعتراض ہم جیسے حقیر طالب علموں پر ہے تو پھر یہ اعتراض ان پر بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے خاک پائے اور جن کے قدموں کے ذرات کے برابر بھی ہم نہیں، تو لہذا یہ مزاج بھی مومنین کا بننا چاہیے۔ یہ جو بہت غیر ذمہ دارانہ اور جس کی مسئولیت بارگاہ امام علی علیہ السلام میں، بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں خاص طور پر، ایسے ذاکرین، ایسے خطبہ، ایسے حتی علماء اگر یہ ایٹیچوڈ اختیار کرتے ہیں اور قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ شریعت کا راستہ مسجد کا ہے، یہ راستہ کچھ اور ہے، تو میں تو کچھ نہیں کہتا، لیکن جس وقت امام آئیں گے اطمینان رکھیے امام کے سامنے ان کو جواب دینا ہوگا. جوش خطابت میں لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے جملے کہہ دینا یہ کوئی امانت نہیں ہے بلکہ یہ خیانت ہے علم سے بھی اور اہل بیت علیہم السلام سے بھی. تو بہرحال اپنی حد تک میں ضرور کوشش رکھتا ہوں کہ بلا وجہ شریعت کو مسلط بھی نہ کیا جائے، لیکن وہ مقامات اور وہ مواقع کے جہاں پر بہت کم ہمارے پاس فرصت ہے کہ یہ وہ پیغام، دیکھیے یہی وہ شریعت ہے کہ جس کی خاطر شہزادی کونین، یہی وہ شریعت ہے کہ جس کی خاطر صدیقہ کبریٰ، ایک لقب ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، سوال کرتی ہیں، شرعی مسئلہ پوچھ رہی ہیں، کون کربلا میں، کون زینب کس سے، امام سجاد سے، شرعی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، کون پوچھ رہی ہیں، عالمہ غیر معلمہ کہ بیٹا سجاد یہ بتاؤ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس بے پردگی کی حالت میں ہم باہر نکل جائیں یا اسی خیمے میں جل کے اس دنیا سے چلے جائیں. شرعی مسئلہ شہزادی صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا پوچھ رہی ہیں. تو یہ شرعی مسائل اور ان کی پابندی، سکینہ کا دامن جلنا اور سکینہ کا کہنا کہ اے فلاں خبردار ہمیں ہاتھ نہ لگاؤ اس لیے کہ نامحرم کے ہاتھ ہمارے بدن کو نہیں چھو سکتے، تو یہ ساری شریعت ہے جو ہمارے سامنے، یہ گمراہ اور گمراہی ہے کہ جس میں بلا وجہ ہمارے مومنین کو ڈالا جا رہا ہے کہ صاحب شریعت مولویوں کا کام ہے، دوسروں کا کام ہے، ثابت کیجئے، آئیے آ کے، میں بیٹھا ہوں، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، آ کے ثابت کیجئے. ایک دفعہ اگر ثابت کر دیجئے کہ شریعت کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہے، خدا کی قسم شریعت کو چھوڑ دوں گا. لیکن اگر اس شریعت کا تعلق ہے اہل بیت سے، اسی شریعت کی خاطر زینب کی چادر لٹی ہے، تو آپ جو مرضی کہتے رہیے، ہمیں جواب دینا ہے اپنے امام کو، آپ کے جواب دے ہم نہیں. تو خیر بہرحال جو مسائل میں بیان کرتا ہوں، ایک تو گزشتہ شب نماز آیات واجب ہوئی، اور نماز آیات کے مسائل اب تو بیان کرنے کا فائدہ نہیں ہے، صرف اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ جنہوں نے آغائے سیستانی کی فریش تقلید کی، اور اس سے پہلے آغائے خوئی کے مقلد نہیں، اگر انہوں نے نماز آیات کو اس طرح سے پڑھا ہے کہ ایک ہی سورے کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے، کہ جس میں عام طور پر سورہ اخلاص کو تقسیم کیا جاتا، تو بسم اللہ کو توڑا، یعنی بسم اللہ کے بعد ایک رکوع، قل ہو اللہ احد کے بعد ایک رکوع، اور اس طریقے سے وہ پانچ رکوع، تو اگر وہ آغائے خوئی کے مقلد نہیں تھے، یا آغائے سیستانی سے پہلے کسی اور مقلد، کسی اور مرجع کے مقلد نہیں تھے، مثلاً وہ کوئی نوجوان تھا، یا مثلاً وہ کوئی شخص تھا جس نے آج تک تقلید نہیں کی تھی، اب فریش تقلید کر رہا ہے آغائے سیستانی، تو آغائے سیستانی کے اعتبار سے بسم اللہ کو ایک جز نہیں بنایا جا سکتا. یعنی اگر آپ تقسیم کریں تو سورہ اخلاص کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے بسم اللہ کے بعد آپ نے رکوع پڑھا تو آغائے سیستانی اس کو منع کرتے ہیں. ہاں، قل اعوذ برب الفلق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، اور پھر سجدے میں رکوع میں چلے گئے، تو یہ ایک غلطی جن سے ہو گئی، ان کی نماز بہرحال غلط تو نہیں کہی جائے گی اب، لیکن آئندہ اس بات کا وہ خیال رکھیں. دوسری بات یہ بیان کرنا ہے کہ جو بالغ بچے اور بچیاں ہیں، اچھا 15 سال کا بچہ تو ٹھیک ہے جس کے پورے ہو گئے 15 سال وہ تو، لیکن وہ بچیاں جن کی 9 سال کی عمر، جو بالغ ہو گئی ہیں، ہم ان کو ابھی تک بچہ سمجھتے ہیں، ان پر بھی نماز آیات کل واجب تھی، والدین کے لیے ضروری تھا کہ ان کو امر کریں، ان کو پڑھوائیں، نہیں سمجھ میں آتا خود ایکٹنگ کریں، نہیں سمجھ میں آتا خود پڑھ کے سنائیں، اور وہ آپ کو فالو کریں، یہ ضروری تھا، آپ کی ذمہ داری تھی. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اب قضا بھی واجب ہے، اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیے، اگر کبھی چاند گرہن یا سورج گرہن، جسے آپ مون ایکلپس یا سن ایکلپس کہتے ہیں، اگر فل ایکلپس ہو جائے، مکمل چاند گرہن ہو جائے، مکمل سورج گرہن ہو جائے، اور آپ کو اطلاع نہ ہو کہ صاحب سورج گرہن ہو گیا، بعد میں پتا چلا، تو اگر یہ اطلاع مل جائے کہ مکمل چاند گرہن ہوا تھا، کہ جس طرح کل رات کو ہوا، زندگی میں 10 سال کے بعد بھی آپ کو علم ہو کہ صاحب اس تاریخ میں مکمل چاند گرہن ہوا تھا، اس کی قضا کرنا واجب ہے. لیکن وہ سورج گرہن اور وہ چاند گرہن جس کی آپ کو اطلاع نہ مل سکی, اور وہ سورج گرہن اور چاند گرہن مکمل بھی نہیں ہوا, کمپلیٹ بھی نہیں ہوا, آدھا ہوا, کوارٹر ہوا یا ٹو تھرڈ ہوا, لیکن کمپلیٹ نہیں ہوا. تو اگر ایسے چاند گرہن اور سورج گرہن کی آپ کو اطلاع نہ ملے تو پھر اس کی قضا آپ پر واجب نہیں ہے, البتہ مستحب تو ہے, واجب نہیں. تو یہ کل کی حد تک کچھ باتیں, اور جو ہمارے وضو کے مسائل چل رہے تھے اس کے اعتبار سے ایک بات صرف بتانا ضروری ہے کہ جو مجھ سے پوچھی گئی. بعض لوگ ایک غلطی کرتے ہیں, وضو کی ایک شرط موالات, کنٹینیوٹی, یعنی جس وقت آپ آزائے وضو دھو رہے ہیں یا مسح کر رہے ہیں تو ایک عضو کو دھونے کے بعد دوسرے عضو کو دھونا جو آپ نے شروع کرنا, یا ایک عضو پر مسح کرنے کے بعد دوسرے عضو پر جو مسح کرنا ہے, تو ان کے درمیان بہت زیادہ ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے. عام طور پر جو چہرہ دھویا جاتا ہے, جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اس حد تک تو, یا جو سر پہ مسح کیا جاتا ہے اس حد تک تو بات ہو جاتی, اتنا فاصلہ نہیں پڑتا. لیکن جب کبھی انسان اس مقام پر کہ جہاں پر وضو کر رہا ہے اب مسح باہر نکل کے کرنا چاہتا, تو یقیناً وہ کچھ قدم چل کے باہر جائے گا اور وہاں جا کر مثلاً وہ پاؤں پہ مسح کرے گا, یا مثلاً باہر جائے گا اور باہر جا کر وہ سر پہ مسح کرے گا. یہاں پر بعض اوقات مومنین سے اشتباہ ہو جاتا اور وضو باطل ہو جاتا, اور میں نے بتایا وضو اگر باطل ہو گیا تو اب اس باطل وضو سے جتنی نمازیں پڑھی ہیں سب کی نماز وہ باطل, ان کی قضا واجب. تو اب اگر فرض کیجئے, چونکہ عام طور پر یہ معاملہ سر کے مسا اور پاؤں کے مسا میں پیش آتا ہے, اس لیے کہ عام طور پر مومنین یہی کرتے ہیں کہ واش روم سے باہر نکل کر مثلا وہ سر کا مسا کرتے ہیں اور پاؤں کا مسا کرتے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہاتھ دھو لیے, دونوں ہاتھ دھونے کے بعد, ایک بات تو وہ جو میں نے بتائی تھی کہ آپ نے الٹے ہاتھ کو دھونے سے پہلے نلکے کو بند کرنا, جو میں نے پہلے مسئلہ بتایا تھا تاکہ نئی تری آپ کے ہاتھ میں نہ آئے, میں ریپیٹ نہیں کروں گا, وہ آپ نے کر لیا. اور اس کے بعد اب باہر نکلے اور باہر نکل کر مسا کرنا چاہتے ہیں, اور پاؤں کا مسا اور سر کا مسا, تو دیکھیے اگر تین چار قدم تو ہو ہی جاتے ہیں, چار قدم چلیے, یہ خلاف احتیاط, اس میں احتیاط کیجیے. اچھا, بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب موقع ہی نہیں ہے, کس طریقے سے مسا کریں, باہر تو نکلنا ہی ہے. تو ایک قدم دو قدم اٹس آل رائٹ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن تین چار قدم چل کے آپ کو باہر جانا پڑ رہا ہے اور پھر آپ جا کے سر کا مسا کر رہے ہیں, پاؤں کا مسا کر رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ کنفرم یہ موالات کو توڑ دے گا, لیکن شک آ جاتا ہے احتیاط کے خلاف. تو احتیاط یہی ہے کہ ایک دو قدم اٹس آل رائٹ, چار پانچ قدم اگر آپ آگے جاتے ہیں تو پھر وہ خلاف احتیاط, بلکہ بعض صورتوں میں تو وہ موالات کو توڑ دیتا. ایک میں کنڈیشن آپ کو ایسی بتاتا ہوں کہ جس کے تحت رہتے ہوئے حتیٰ آپ دس قدم بھی چلیں گے ہاتھ دھونے, یعنی مسا کرنے سے پہلے سر اور پاؤں کا, حتیٰ آپ دس قدم بھی چلیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی موالات نہیں ٹوٹے گی, آپ آرام سے باہر نکل کر سر کا مسا بھی کر سکتے ہیں, پاؤں کا مسا بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو ڈسٹینس بھی نہیں مانا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ, موالات کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک پارٹ مکمل ہو گیا, ونس وہ کمپلیٹ ہو گیا, اب اس کے بعد جو دوسرا پارٹ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس کے درمیان کا فاصلہ, نہ یہ کہ وہ پارٹ جو آپ نے شروع کیا سٹارٹ کیا اس کے بعد کا فاصلہ. فائدہ کہاں پر ہوگا؟ مثلا میں نے بتایا کہ آپ نے جو طریقہ ہے, جو احتیاطی طریقہ کہ الٹا ہاتھ جب آپ دھو رہے ہیں تو الٹے ہاتھ پر پانی ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ پانی لے لیا, اس کے بعد نلکے کو آپ نے بند کر دیا. اب آپ نے الٹے ہاتھ پر پانی ڈالنا شروع کیا, یعنی ابھی آپ کا ہاتھ کمپلیٹ نہیں ہوا, وہ آخری والا پانی, سمجھ رہے ہیں نا؟ مثلا آپ نے الٹے ہاتھ کو دھونے کے لیے دو تین مرتبہ پانی ڈالا, اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پانی کی اور ضرورت ہے. تو میں نے کیا کہا تھا, بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ ایک دفعہ کا چلو جو ہے اس کو آپ لے لیجئے, نلکے کو بند کر لیں, اور اب جو یہ آخری چلو اس کے پانی کو آپ نے پہنچانا, یہ پانی پہنچاتے ہوئے آپ باہر نکل جائیں, اور جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ ہاتھ میرا مکمل دھل گیا, چار قدموں کے بعد, دس قدموں کے بعد, پندرہ قدموں کے بعد اب آپ کو یقین ہو گیا, تو پلس ابھی تین چار قدم اور ہیں آپ کے پاس, تو اس کو دھونے کے دوران جب آپ کو یقین ہو جائے اغے سیستانی والوں کے لیے یا آپ کی ابھی تک نیت پوری نہیں ہوئی ہے کہ یہ پورا میرا دوسری مرتبہ یا پہلی مرتبہ ہو گیا اغے خوئی کے مطابق. یہ تفصیلات وہ ہیں جو مسائل سنتے رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ, لہذا میں دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. خلاصہ یہ کہ جو آخری عضو ہے الٹا ہاتھ, اسے دھوتے ہوئے مثلا آپ باہر نکل جائیں, وضو کا پانی پہنچاتے ہوئے چلنا کوئی مسئلہ نہیں, تو تین چار پانچ چھ قدم چلتے ہوئے آپ باہر نکلیں گے واش روم سے اس جگہ پر یا بیڈ کے پاس یا چیئر کے پاس, اور اطمینان کے ساتھ اب آپ نے یہ دھو لیا مکمل ہو گیا, سر کا مسا بھی کر سکتے ہیں اور پیروں کا مسا بھی کر سکتے ہیں, آپ کا وضو بالکل صحیح ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. آج مجھے جلدی تقریر ختم کرنا ہے, اور بہرحال تقریر کے بعد ایک مہمان نوحہ خان یہاں پر موجود ہیں. ایک کوتاہی بعض اوقات یہاں پر ہو جاتی ہے کہ وہ عبادت جو اشعار اہل بیت کی شان میں بیان کرنے کی عبادت, جو واقعاً عبادت, مرثیہ خوانی ہو نوحہ خوانی, صحیح شرائط کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ بہترین عبادات میں سے ایک عبادت, تو وہ عبادتیں بعض اوقات ہم سے مس ہو جاتی ہیں. تو ٹھیک ہے ابتدا میں یہ عبادت نہیں ہو سکی, لیکن اس بیان کے بعد انشاءاللہ العزیز مہمان نوحہ خان یہاں پر آئیں گے, وہ یہاں پر نوحہ خوانی کریں گے, اور میری آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ثواب کو بھی حاصل کریں, اور مکمل ثواب جو عزاداری کا ہے اسے حاصل کر کے یہاں سے جائیے. ایک اور مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. سورہ مبارکہ آل عمران کی 169 نمبر کی آیت, اسے سرنامہ کلام بنانے کا شرف میں نے اس لیے حاصل کیا کہ یہ آیت وہ ہے کہ جس وقت لٹی ہوئی جناب زینب سلام اللہ علیہا دربار یزید میں آئیں, تو اس موقع پر جو خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیا اور اس بات کا جواب دیا کہ جس بات میں یزید نے اپنی فتح کے شادیانے اور اپنی فتح کا اعلان اور آقا حسین کی شکست کا اعلان کیا تھا, تو شہزادی کونین نے جس وقت خطبہ پڑھا تو اپنے خطبے میں جہاں اور بہت ساری آیات اور بہت ساری باتیں کوٹ کی, وہیں پر یہ والی آیت بھی جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے تلاوت فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, خبردار خبردار گمان بھی نہ کرنا کہ جو لوگ, اب دیکھیں مقام تخاطب یہاں پر جناب زینب خطاب کر رہے ہیں یزید سے, تو گویا اس طریقے سے یہ غالب بن رہا ہے کہ اے یزید ملعون خبردار گمان بھی نہ کرنا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں, میرا بھیا حسین خدا کی راہ میں قتل ہوا ہے کہ وہ مردہ ہے کہ وہ مر گیا ہے, یاد رکھ اس کا گمان بھی نہ کرنا, حسین بھی زندہ ہے اور حسین کا پیغام بھی زندہ رہنے والا ہے, نہ حسین مردہ ہے نہ حسین کا پیغام مردہ ہے, بل احیاءن عند ربہم یرزقون, بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں, وہ حیات والے ہوتے ہیں اور خدا کی جانب سے ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو شہزادی کونین واقعا جن کی زندگی کی ابتدا اس عالم میں ہو رہی ہے, سن 6 ہجری میں شہزادی کی ولادت ہے مدینہ منورہ, اور جس وقت شہزادی زینب کی ولادت ہوتی ہے سن 6 ہجری میں, تقریباً 5 برس تک رسول کے زیر سایہ جناب زینب رہی, زیر تربیت رسول 5 برس تک شہزادی زینب سلام اللہ علیہا رہی جس وقت ولادت ہوئی, اور شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ اے ابو الحسن بتاؤ اس بچی کا نام کیا رکھنا, تو اس وقت آقا علی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے بابا اور رسول خدا پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا ہوں, جب تک رسول نہ آ جائیں اور وہ کوئی نام تجویز نہ کریں میں یہ جسارت نہیں کر سکتا ہوں. رسول سفر پر ہیں, سفر سے واپس آئے, جناب زینب کی ولادت کی کہ ایک فرزند پیدا ہوئی, اطلاع دی گئی, رسول تشریف لائے, یا بعض روایات کے مطابق مولا جناب زینب کو رسول کی خدمت میں لے کے پہنچے, رسول نے جناب زینب کے صورت کو دیکھنے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا, کچھ خاص جملے جو صرف جناب زینب کی ولادت کے موقع پر رسول نے بیان فرمائے. ایک تو جملہ جو اکثر و بیشتر آقا حسن اور امام حسین کی ولادت کے موقع پر بھی فرمایا کہ فرزندان فاطمہ میرے ہی فرزند, اور میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا, خدا جو نام تجویز کرے گا وہی نام اس مولودہ کا رکھا جائے گا. جناب جبرائیل نازل ہوتے ہیں, بشارت دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, لوح محفوظ میں پروردگار نے اس مولودہ بابرکت کا نام زینب تجویز کیا. لوح محفوظ میں خداوند عالم نے اس کا نام زینب رکھا. اچھا, زینب یہ ایک کلمہ نہیں ہے, مرکب ہے دو کلمات, زین اور اب. ام ابیہا آپ نے سنا ہوگا شہزادی کونین کے لیے, ام ابیہا کہ اپنے باپ کی ماں. اسی طریقے سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا جو نام ہے زینب, یہ دو کلمات سے مرکب ہے, زین اور اب. زین و ابن, اپنے باپ کے لیے زینت, اپنے باپ کے لیے مایہ افتخار. اور کیوں نہ ہو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بابا علی کے لیے مایہ افتخار اور مایہ زینت, اس لیے کہ ایک جانب روب و دبدبائے مرتضی بھی ہے, دوسری جانب عصمت و حیاء زہرا بھی, ایک اور جانب حلم و شجاعت مجتبی ہے, تو دوسری جانب صبر و استقلال مظلوم کربلا. لیکن یہ بات بھی انتہائی اہم, ایسا خاندان اور ایسی فیملی کہ جس کے اندر کوئی بہت بڑی شخصیات نہ ہو, ایک عام سی فیملی ہو جس کے اندر رہنے والے عام سے لوگ, کوئی بہت بلند و بالا بزرگ شخصیات نہ ہو, تو اگر اس فیملی کے اندر کوئی ایک آدمی آ کے کوئی علمی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی اور بہت زیادہ کارنامے انجام دے دے تو اس کا نام روشن ہو جاتا ہے, اس کے نام کو بزرگی حاصل ہو جاتی. یعنی ایسی فیملی میں کہ جس فیملی میں اور کوئی شخصیات نہ ہو, ہاں پہلے ہی سے کسی خانوادے میں کسی فیملی میں بزرگ شخصیات موجود, ان شخصیات کے ہوتے ہوئے پھر انسان کا نام بزرگ تر ہو جائے, انسان کا نام بڑا ہو جائے, تو واقعا یہ ہوتی ہے عظمت کردار. مثلا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر کسی خاندان میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر کسی خاندان کے اندر, اب ایک نوجوان بھی ڈاکٹر بن گیا, تو یہ ڈاکٹر اس بزرگ ڈاکٹر کی عظمت کے تحت الشعاع میں چلا جائے گا, اس کے نام کو اتنی عزت نہیں ملے گی, اس کا نام اتنا پہچانا نہیں جائے گا. لیکن کئی ڈاکٹرز اور پھر وہ اتنا قابل ڈاکٹر بنے کہ ان ڈاکٹرز کے ساتھ اس کا بھی نام لیا جائے کہ ٹھیک ہے وہ بزرگ ڈاکٹرز تھے لیکن یہ بھی ایک بزرگ ڈاکٹر ہے اگرچہ جوانی کیوں نہ ہو. تو جس خانوادے میں, یہ تو میں نے ایک مثال دی, ورنہ سوچئے جس خانوادے میں رسول خدا جیسی شخصیت, جس خانوادے میں علی مرتضی جیسی شخصیت, جس خانوادے میں فاطمہ زہرہ جیسی شخصیت ہو, جس خانوادے میں آقا حسن اور آقا حسین جیسے چمکتے ہوئے ستارے ہوں, وہاں پر ایک مرتبہ زینب جیسی نورانی شخصیت کھل کے سامنے آتی ہے اور اس کی عظمت اور بزرگی, یعنی زینب بے ذات زینب پہچانی جاتی ہے, تو یہ ہے عظمت کردار. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. رسول خدا نے شہزادی کا نام زینب رکھا, اور اس کے بعد رسول نے گریہ کرنا شروع کیا, رخسار پہ بوسہ دیا, اور پھر رخسار پہ اپنا رخسار رکھ کے رسول خدا نے شدید گریہ کیا. جناب شہزادی کونین نے پوچھا, بابا آخر کیا وجہ ہے, آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو رسول خدا نے روتے روتے جواب دیا کہ یاد رکھو تمہارے بعد یہ بہت پریشانیاں, بہت مصیبتیں اور بہت مصائب کا سامنا کرے گی, میں ان مصائب کو دیکھ دیکھ کے اور یاد کر کر کے رو رہا ہوں. اور اس کے بعد اب وہ ایک جملہ جو انتہائی اہم جملہ جو جناب زینب کی ولادت کے موقع پر رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ خبردار یاد رکھو, اس مولودہ کا یعنی زینب کا ہمیشہ احترام کرتے رہنا. آقا حسین کی ولادت ہوئی, رسول نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا, شہزادی کونین کی ولادت ہوئی اسی موقع پر, بعد میں جو کچھ فرمایا وہ اپنی جگہ پر, لیکن اسی موقع پر نہیں فرمایا کہ اس کا احترام کرتے رہنا. آقا حسن اور آقا حسین کی ولادت ہوئی, لیکن اسی موقع پر ہمیں نہیں ملتا کہ رسول نے فرمایا ہو, بعد میں یقیناً فرمایا, لیکن اسی موقع پر نہیں فرمایا خبردار اس کا احترام کرتے رہنا. لیکن یہ زینب ہے کہ جس موقع پر ولادت ہوئی, پہلی موقع پر پہلی بار میں رسول خدا پہلا پیغام جو زینب کے حوالے سے, پہلی ذمہ داری جو امت کو زینب زینب کے حوالے سے سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خبردار اس زینب کا احترام کرنا، اس لیے کہ رسول دیکھ رہے ہیں، شام کے بازار کو بھی دیکھ رہے ہیں، کوفے کے بازار کو بھی دیکھ رہے ہیں، یزید کے دربار کو بھی دیکھ رہے ہیں، لہذا اندازہ ہوتا ہے شاید آنے والے زمانوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے رسول خدا نے یہ ذمہ داری پوری امت کی بیان کر دی، خبردار میری زینب کا احترام کرتے رہنا۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ فرمایا، ایک اور جملہ یہ فرمایا کہ اے زینب یقیناً تم خدیجۃ الکبریٰ کی مانند، تم خدیجۃ الکبریٰ کی مانند، اور اس کی وجہ بھی یہی، شاید یہی کہ جس طرح خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا کے کار رسالت میں قدم قدم پر ایثار و قربانی، جہاں رسول کا پسینہ بہا ہے وہاں جناب خدیجہ نے اپنا مال بھی قربان کیا ہے، اپنی زندگی تک قربان کی ہے، بالکل اسی طریقے سے وہاں کار رسالت اور یہاں پر کار امامت و ولایت، چاہے وہ بابا کی زندگی ہو، چاہے وہ شہزادی کی زندگی ہو، چاہے وہ آقا حسن کی زندگی ہو، اور پھر چاہے وہ کربلا کا موقع ہو، کہ قدم قدم پر جناب زینب سلام اللہ علیہا خدیجۃ الکبریٰ کی مانند پیغام حسین بھی پھیلا رہی ہیں اور حسین پر اپنی زندگی بھی قربان کر رہی ہیں۔ تو یہ ابتدائے ولادت ہی میں ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ جو بیان کر رہے ہیں کہ اس مولودہ کی زندگی میں کیا ہونے والا، اور پھر شہزادی زینب کا وہ خواب بیان کرنا رسول خدا انتہائی پریشان۔ میں نے بتایا تقریباً 5 برس کا سن مبارک ہوگا، 35 برس کا جب سن تو مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تو 5 برس کا سن کہ جس وقت رسول خدا کا انتقال ہوا، اور اس موقع پر یعنی اس سے کچھ پہلے 3 یا 4 برس کا شاید یہ واقعہ رہا ہوگا کہ جس وقت جناب زینب گھبرا کے رسول خدا ایک اپنا خواب سنایا اور فرمایا کہ اے جد امجد، میں نے رات کو یہ خواب دیکھا کہ پوری دنیا میں انتہائی تیز آندھی اٹھی اور اس آندھی کی وجہ سے ہر طرف ظلمتیں پھیل گئیں، ہر طرف اندھیرا ہو گیا، اور میں خوف زدہ ہو کے میں نے دیکھا ریگستان میں ایک انتہائی تنو مند درخت موجود، میں اس درخت کی آغوش میں جا کے بیٹھ جاتی ہوں، اس کی پناہ لے لیتی ہوں، لیکن آندھی اتنی تیز تھی کہ ایک مرتبہ وہ درخت بھی جڑ سے اکھڑ کر زمین پر گرا، اور پھر میں نے اس درخت کی ایک شاخ کو تھام لیا کہ اچانک وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی، اس کے بعد دوسری شاخ کو تھاما وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد پھر میں نے 2 ملی ہوئی شاخوں کو تھاما لیکن کچھ دیر کے بعد یہ دونوں شاخیں بھی ٹوٹ گئیں۔ یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، بس خواب زینب سننا تھا۔ ایک مرتبہ رسول کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے اور فرمایا اے زینب تو نے آنے والے حالات کو دیکھ لیا ہے، دیکھ ان قریب ہونے والا ہے کہ میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، وہ درخت جو تو نے دیکھا تھا، وہ تنو مند درخت جو تو نے دیکھا تھا، وہ میری ہی ذات تھی، تو میری پناہ میں ہے، لیکن اس کے بعد جب میں چلا جاؤں گا تو پھر تو دیکھے گی تو اپنے ماں باپ کی پناہ میں ہوگی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد تیری مادر گرامی فاطمہ کی شہادت ہو جائے گی، تو اپنے بابا کی پناہ میں آ جائے گی، کچھ عرصے کے بعد تیرے بابا علی کی شہادت ہو جائے گی، تو اپنے بھائی، تو اپنے وہ جو 2 شاخیں ملی ہوئی دیکھی تھیں، تو اپنے دونوں بھائیوں حسن اور حسین کی پناہ میں چلی جائے گی، لیکن یہ طوفان اتنا شدید ہوگا کہ یہ دونوں بھائی تیرے سامنے تیری زندگی میں شہید کر دیے جائیں گے۔ تو ابتدائے زندگی ہی میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے، اور شہزادی بھی اپنے آپ کو آمادہ کر رہی ہیں۔ ایک تو رسول کی زیر سرپرستی وہ انداز اور وہ تربیت، اور پھر رسول کے بعد جناب شہزادی زینب کا فاطمہ زہرا کے ساتھ کبھی فدق کے مرافعے کے لیے جانا، کبھی دروازے کو جلتے ہوئے دیکھنا، کبھی نامحرموں کا اس طریقے سے گھر کے اندر گھس آنا، اور وہ ساری مصائب اور وہ ساری پریشانی اور مصیبتیں کہ جناب زینب اپنی والدہ سے سیکھ رہی ہیں کہ کس طریقے سے اگر ظالم کے سامنے جانا پڑے تو کیسے خطاب دیا جائے گا، کیسے حق بات کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ علمی خدمتیں ہوں کہ جس کی جانب اشارہ صرف 2 باتوں سے آپ کر سکتے ہیں، جناب زینب کہ جن کے القاب مشہور القاب میں سے ایک لقب صدیقہ کبریٰ بھی، راضیہ مرضیہ بھی، ام المصائب بھی، البتہ یہ کنیت کے اعتبار سے ام المصائب بھی، عقیلہ بنی ہاشم بھی، انتہائی ذہین خاتون، یعنی عقیلہ بنی ہاشم عقل سے عقیلہ، نہ کہ عقیلہ اس اعتبار سے کہ جناب عقیل کے اعتبار سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عقیلہ کہا جاتا ہے، نہیں، عقیلہ یعنی انتہائی باہوش، انتہائی عقل مند، عقیلہ بنی ہاشم. اور اسی طریقے سے عالمہ غیر معلم، یہ لقب یا اس موقع پر کہ جس وقت کوفے میں جناب زینب نے خطبہ دیا ہے، سید سجاد نے یہ لقب دیا، یا جس وقت سوال کیا ہوا ہے، کیا ہے جلتے خیمے میں جناب زینب نے، تو اس موقع پر سجاد نے فرمایا انتی عالمۃ غیر معلمہ. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے القاب میں سے ایک لقب عالمہ غیر معلمہ. دین اور علم کی خدمت اس انداز میں کہ باقاعدہ کوفے کی خواتین کو قرآن کی تفسیر کا درس دیتی، اور قرآن کی تفسیر میں آیات کا ترجمہ اپنی جگہ پر، آیات کی تشریح اپنی جگہ پر، لیکن وہ معنی کہ جسے آج تک نہ کسی نے پوچھا اور نہ کسی نے بیان کیا، معذرت کے ساتھ حتیٰ نہ رسول نے بیان کیا نہ علی نے بیان کیا، لیکن رسول اور علی اور فاطمہ ہی سے علم کسب کر کے جناب زینب نے بیان کیا، یہ وہی تفسیر ہے جو صرف جناب زینب نے بیان کی. جب کسی کوفے کی عورت نے سوال کیا تھا کہ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات کہ جن کی کوئی تفسیر بظاہر نہیں ہوتی، ذرا بیان تو کیجئے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا، تو اس موقع پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے تفسیر کاف ہا یا عین صاد فرمائی تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر فرمایا کاف سے مراد کربلا، ہا سے مراد ہلاکت یعنی ہلاکت یزید، ہلاکت کاف ہا یا سے مراد یزید، عین سے مراد اتش، اور سواد سے مراد صبر حسین. ابھی کربلا میں زینب پہنچی نہیں ہے، لیکن ابھی سے کربلا کے معنی اور مقاصد کو جناب زینب سلام اللہ علیہا بیان کر رہی. تو اس انداز میں جناب زینب جب ازدواج ہوئی، جو رشتہ زینب کا حسین کے ساتھ، ایسا بھائی اور بہن کا رشتہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. باقاعدہ یہ شرط رکھی گئی کہ اگر کبھی بھی حسین مسافرت پر جانا پڑے اور زینب ساتھ میں چلنے کی خواہش کریں تو اے عبداللہ خبردار، تم حق نہیں رکھتے کہ زینب کو روکو. تو بہرحال اس انداز میں جناب زینب کی زندگی گزر رہی، یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ آ جاتا ہے. میں نے بالکل خلاصہ کر دیا اس لیے کہ مجھے ایک اور مقام پر بھی جا کر خدمت کرنی، لہذا بہت مختصر کر کے یہاں پر میں کچھ باتیں بیان کر سکا ہوں. لیکن جو اہم ترین بات جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی سے متعلق، واقع انسان سوچے تو صحیح، سرزمین کربلا دو مرحلے ہیں مصائب کے اور مصیبتوں کے. ایک مرحلہ وہ ہے جو صبح عاشور شروع ہوتا ہے، اور جس وقت آقا حسین کی شہادت ہو جاتی اس وقت یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ اس کی سٹارٹنگ اس وقت کہ جس وقت آقا حسین کی شہادت ہو جاتی، اور پھر شام غریبہ کا مرحلہ. تو یہ دو قیامت کے مرحلے جو کربلا کی سرزمین پر اس قیامت خیزیوں کے ساتھ نمودار ہوئے، صبح عاشور سے تا شہادت حسین، اور پھر شہادت حسین سے شام غریبہ، اور اسیروں کو قید کر کے کوفے کی جانب لے جانا. اب دو امام ہمارے سامنے کربلا ہی کی سرزمین، اسی پیریڈ میں، ایک آقا حسین اور دوسرے امام سجاد. امام باقر علیہ السلام ابھی بہت کم سن، لیکن یہ دو شخصیتیں ہمارے سامنے، ایک آقا حسین کی شخصیت، ایک آقا سجاد کی شخصیت، اور یہ دونوں ہی مصائب، یہ دونوں ہی مرحلے اتنے سخت کہ اگر میں کہوں کہ ان دونوں مرحلوں، ایک امام نے یہ دونوں مرحلے نہیں دیکھے. امام حسین صبح عاشور سے لے کر ظہر عاشور تک کے وہ قیامت خیز مصائب سہے، لیکن اپنی شہادت کے بعد اب جو شام غریبہ کی قیامت، وہ امام حسین نے براہ راست نہیں جھیلی. شام غریبہ کی قیامتیں سید سجاد، شام غریبہ کے بعد کی قیامتیں اور مصائب سید سجاد، اور دونوں مصیبتیں ایسی ہیں یعنی صبح عاشور سے لے کر تا شہادت امام حسین کی، وہ شہادت کی شہادت کی مصیبتیں اتنی سخت، وہ لاشوں کا اٹھانا اتنا سخت کہ آپ مصائب میں سنتے ہیں کہ جس وقت آخری رخصت کے لیے آقا حسین اپنے بیمار فرزند کے کنارے آئیں اور آقا سجاد نے جب حسین ہی کی زبانی یہ سنا کہ مردوں میں سوائے حسین اور سید سجاد کے کوئی اور باقی نہیں رہا، تو سجاد تڑپ اٹھتے ہیں اور ایک مرتبہ اپنا عصا طلب کرتے ہیں پھوپھی زینب سے اور جواب یہی دیتے ہیں کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے جب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عباس بھی مارے گئے ہیں، اکبر بھی مارے گئے ہیں، قاسم بھی مارے گئے ہیں، میرا بابا حسین تنہا رہ گیا ہے، ارے عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے جنگ لڑوں گا۔ تو صبح عاشور سے لے کر ظہر تک کی قیامت اتنی قیامت کہ آقا سجاد برداشت نہیں کر رہے، لیکن غشی کے عالم میں رہے، صرف امام حسین نے ان قیامت کی منزلوں کو دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد شہادت حسین کے بعد سے شام غریب اور اس کے بعد کی منزلیں وہ قیامت کی منزلیں ہیں کہ خود آقا حسین برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ ایک منظر دیکھتے ہیں کہ جس وقت شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے اور اس موقع پر آقا حسین اپنے جوان اکبر کے کنارے آئے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے اتنی بلند آواز میں گریا حسین کا میں نے پہلے کبھی نہ سنا تھا، اور جناب زینب وہاں پردہ خیمہ پلٹ کے منظر دیکھ رہی ہیں، فرماتی ہیں کہ اگر میں آقا حسین کے پاس نہیں گئی تو اتنا غم شدید ہے کہ حسین اس دنیا سے چلے جائیں گے، لہذا دوڑتی ہوئی ایک مرتبہ پہنچتی ہیں، اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیتی ہیں۔ یہ منظر وہ منظر ہے، شہزادی زینب کی ابھی چادر نہیں چھنی ہے، با پردہ زینب ارے خیمے سے باہر آ جائے، آدھا کی نگاہیں پڑ جائیں، حسین برداشت نہ کر سکیں، اتنی بڑی قیامت کی منزل کہ حسین علی اکبر کی شہادت کے غم کو بھول جائیں، گھبرا کے کہیں اے زینب جاؤ خیمے میں چلی جاؤ، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میرا سر باقی ہے۔ تو عزادارو یہ دونوں قیامت کی منزلیں ہیں، خداوند عالم نے ترتیب ایسی رکھی ہے، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کی قیامت ایک امام دیکھے گا، دوسرا امام نہ دیکھے گا، عصر عاشور کے بعد شام غریبہ کی قیامت ایک امام دیکھے گا، دوسرا امام نہ دیکھے گا، لیکن میرا سلام ہو شجاعت زینب پر، ام المصائب پر، چاہے صبح عاشور ہو زینب حسین کے ساتھ ہے، چاہے عصر عاشور کے بعد خیمے جلنے کا مقام ہو زینب سجاد کو سہارا دے رہی ہے۔ اور یہی وہ مصائب تھے کہ جس وقت شہادت کا وقت قریب آیا، زینب سن 62 ہجری میں شہید ہو جاتی ہیں، سن 62 ہجری لگ بھگ ایک سال اور ڈیڑھ سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہے حسین کی جدائی کے بعد۔ یہ بات تو زینب کے ذہن میں بھی تھی نا کہ میں نے حسین کی جو ذمہ داریاں تھیں ادا کر دی، ہاں ایک غم زینب کے سینے میں ہے، نہ ہو سکا تو سکینہ کو شام سے زندہ نہ لا سکی، شاید یہی وجہ ہو جس وقت یزید کے کارندوں نے زینب ہمیشہ اپنے گھر میں مجلس عزا کو برپا کرتی تھی، خود ذاکری فرماتی تھی، مصائب حسینی پڑھتی تھی، پیغام حسینی بیان کرتی تھی، تو ایک مرتبہ گورنر مدینہ نے شکایت کی تھی اور پھر یزید کی جانب سے حکم دیا گیا تھا آپ حالات کو خراب کر رہی ہیں، آپ کو مدینہ چھوڑنا ہوگا، تو پھر جناب زینب شام کی جانب ہجرت کرتی ہیں، شاید وجہ یہ ہو سکینہ گھبرا نہیں، میں تیرے پاس ایک دفعہ کے لیے نہیں اب ہمیشہ کے لیے سونے کے لیے آ رہی ہوں۔ بس آخری جملے عزاداروں، جس وقت شہادت کا وقت قریب آیا ہے تو ایک مرتبہ زینب نے جناب عبداللہ سے فرمایا اے عبداللہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، بس اب ایسا کرو میرے بستر کو صحن کے اس مقام میں لے جاؤ کہ جہاں پر سب سے زیادہ دھوپ ہو، سب سے زیادہ گرمی ہو۔ عبداللہ گھبرا کے پوچھتے ہیں اے حسین کی بہن زینب اس وقت آخر یہ کس بات کی خواہش آپ نے کی ہے؟ لیکن جس وقت بستر اس دھوپ کے مقام پر رکھا گیا، زینب کی شہادت ہونے والی ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، زینب رو رہی ہے، ایک مرتبہ جب عبداللہ نے پوچھا تو زینب نے رو کے کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا تھا میرا بھائی بھی وقت شہادت، ارے
کربلا کی تپتی زمین میں تیز دھوپ کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور اس کے بعد کسی چیز کو زینب سینے سے لگا کر گریا کر رہی ہے. عبداللہ نے پوچھا اور اس کے بعد جب دیکھا تو حسین کی خون آلود قمیض زینب کے سینے کے ساتھ اور بار بار کہہ رہی آئے میرا بھیا حسین, آئے میرا امام مظلوم. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفة الحسین وزیارة الحسین وشفاعة الحسین واشف صدر الحسین بظهور الحجة القائم علیہم السلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ما تم حسين.